آئمہ اتحاد نے امت کی ہدایت اور رہنمائی کا واضح نمونہ پیش کیا ہے۔ پارلیمنٹ کے اجلاس سے اسپیکر ڈاکٹر لاریجانی کا خطاب۔ پاکستان کے وزیر داخلہ کا دورہ ایران، وزیر داخلہ اور صدر مملکت سے ملاقات، سیکورٹی معاہدے پر دستخط۔ سانحہ کوئٹہ پر پاکستان میں ملک گیر ہڑتال اور دھرنے، مطالبات تسلیم نہ کیے جانے تک جنازے دفن نہ کرنے کا اعلان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم۔ فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت باسعادت آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ میں علی عباس رضوی خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahtv.ir، ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahtv.ir، اور انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں urdu.sahtv.ir/ios/urdu.sahtv.ir/android اور urdu.sahtv.ir/live۔ لیجیے اب آپ خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوری ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا ہے کہ آئمہ اطہار علیہ السلام کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک واضح نمونہ عمل پیش کرنے کا مقصد امت اسلامیہ کو بحرانوں اور مشکلات سے دور رکھنا تھا۔ مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر ڈاکٹر لاریجانی نے منگل کو پارلیمنٹ کے اجلاس میں فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ پوری تاریخ میں آئمہ اطہار کی کوشش یہی رہی ہے کہ اقوام کی ہدایت کریں اور ان کے لیے واضح نمونہ عمل پیش کر کے ان کی حفاظت اور رہنمائی فرمائیں۔ ڈاکٹر لاریجانی نے کہا کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں امت اسلامیہ میں پائے جانے والے متعدد بحرانوں کی وجہ سیاسی اقتدار کی جنگ تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسے وقت جب آئمہ اطہار کے پیروؤں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا اور قلم فروش علماء کی طرف سے مکتب حق کے خلاف غلط پروپیگنڈے ہو رہے تھے، اور دوسری جانب ترویج اسلام کے لیے امام حسن عسکری علیہ السلام اور ان کے چاہنے والوں کی طرف سے کی جانے والی کوششوں کی راہ میں مشکلات کھڑی کر دی گئی تھیں، امام حسن عسکری علیہ السلام نے معاشرے کی فکری بنیاد کو مستحکم بنانے کا کام شروع کر دیا۔ ڈاکٹر لاریجانی نے اسی طرح صرف 28 سال کی عمر میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عباسی خلفہ کو امام کی مقبولیت سے اپنے لیے سخت خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ایران کے عوام جو اہل بیت اطہار کے مکتب کے پیرو ہیں، آئمہ اطہار کی تعلیمات سے استفادہ کرتے ہوئے پہلے سے بھی زیادہ ان عظیم ہستیوں کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ رحمان ملک کے دورہ تہران میں ایران اور پاکستان کے درمیان سیکورٹی معاہدے پر دستخط ہوئے اور باہمی روابط کے فروغ اور استحکام پر زور دیا گیا۔
صدر ڈاکٹر محمود احمد نژاد نے پیر کی رات تہران میں پاکستان کے وزیر داخلہ رحمان ملک سے ملاقات میں ایران اور پاکستان کے باہمی روابط میں فروغ و استحکام کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے سلامتی سے متعلق ایران اور پاکستان کے مسائل کو مشترکہ اور بیرونی مداخلت کا نتیجہ بتایا اور کہا کہ تہران اور اسلام آباد کے درمیان سیکورٹی معاہدے پر دستخط دونوں ملکوں کے فائدے میں ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ایران ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہے گا کوئٹہ میں حالیہ وحشیانہ دہشت گردی کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ حکومت پاکستان ملک میں افراتفری اور بد امنی پھیلانے کی سازش کو ناکام بنانے میں کامیاب رہے گی۔ صدر ڈاکٹر محمود احمد نژاد نے اسی طرح ایران اور پاکستان کے درمیان گیس پائپ لائن سمیت تمام مشترکہ پروجیکٹوں پر عمل درآمد کی کوششوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے پڑوسی ملک پاکستان کی ترقی و پیش رفت میں مدد کی غرض سے توانائی فراہم کرنے میں کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کرے گا۔ پاکستان کے وزیر داخلہ رحمان ملک نے بھی اس ملاقات میں تہران اور اسلام آباد کے درمیان سیکورٹی معاہدے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت سرزمین پاکستان کو تمام دہشت گرد گروہوں سے پاک کرنے میں کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کرے گی۔ قابل ذکر ہے کہ پیر کی رات تہران میں مشترکہ سرحدوں کے کنٹرول منظم جرائم اور منشیات، نیز انسانوں کی سمگلنگ کی روک تھام اور انٹیلیجنس سے متعلق اطلاعات کے تبادلے کے بارے میں ایران اور پاکستان کے درمیان ایک جامع سیکورٹی معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں۔ دونوں ملکوں کے وزرائے داخلہ نے سیکورٹی معاہدے پر دستخط کے ساتھ ہی اب تک ہونے والے تمام معاہدوں پر عمل درآمد اور باہمی روابط میں زیادہ سے زیادہ فروغ کے لیے آمادگی کا اعلان کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر داخلہ مصطفی محمد نجار نے معاہدے پر دستخط کے بعد اپنے پاکستانی ہم منصب رحمان ملک کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب میں کوئٹہ میں شیعہ مسلمانوں کے حالیہ قتل عام کی مذمت کی اور اس سانحے پر شہدا کے لواحقین، پاکستانی قوم اور حکومت کو تعزیت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ اس میں شک نہیں کہ اس قسم کے تفرقہ انگیز دہشت گردانہ اقدامات پاکستان کے فائدے میں نہیں ہیں اور اس قسم کے اقدامات سے صرف پاکستان کے دشمنوں کے اہداف پورے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے روابط میں فروغ اور استحکام سے علاقے میں امن و استحکام کے قیام میں مدد ملے گی۔ پاکستان کے وزیر داخلہ رحمان ملک نے بھی اس پریس کانفرنس میں تہران اور اسلام آباد کے درمیان سیکورٹی معاہدے کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ امید ہے کہ اس معاہدے سے دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ اور دوستانہ روابط میں پہلے سے زیادہ فروغ اور استحکام کے لیے حالات سازگار ہوں گے۔
شہدائے کوئٹہ کے لواحقین اور ہزاروں شیعہ مسلمانوں کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری رہا۔ دھرنے پر بیٹھے لوگوں نے کہا کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے شہداء کے جنازے دفن نہیں کیا جائیں گے اور ان کا دھرنا جاری رہے گا۔ اسی کے ساتھ صوبہ خیبر پختونخوا میں منگل کو شہدائے کوئٹہ کا سوگ سرکاری طور پر منایا گیا، جبکہ کراچی اور لاہور سمیت مختلف شہروں میں احتجاجی دھرنوں اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔
کوئٹہ میں آخری اطلاع آنے تک شہیدوں کے جنازوں کے ساتھ ان کے لواحقین اور ہزاروں کی تعداد میں شیعہ مسلمانوں کا دھرنا جاری تھا۔ دھرنے پہ بیٹھنے والوں میں بڑی تعداد میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق کوئٹہ میں مجلس وحدت المسلمین کے رہنما علامہ امین شہیدی نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ جب تک ہمارے تمام مطالبات تسلیم نہیں کر لیے جاتے شہدا کے جنازے نہیں اٹھیں گے۔ ادھر اطلاع ہے کہ وزیراعظم راجہ پرویز اشرف نے کوئٹہ کے آئی جی پولیس کو تبدیل کرتے ہوئے دہشت گردوں کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کا حکم دیا۔ اسی کے ساتھ ایک پانچ رکنی پارلیمانی وفد بھی دھرنے پر بیٹھے لوگوں سے مذاکرات کے لیے کوئٹہ پہنچا ہے اور آخری اطلاع آنے تک کوئٹہ یکجہتی کونسل کے ساتھ اس وفد کے مذاکرات جاری تھے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ سانحہ کوئٹہ کے خلاف پورے پاکستان میں احتجاج، دھرنوں اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق شہر کے مختلف علاقوں میں لوگوں کا احتجاجی دھرنا منگل کو بھی جاری رہا۔ احتجاجی دھرنے پر بیٹھنے والوں میں بچے، عورتیں اور سن رسیدہ افراد بھی شامل ہیں۔ کراچی میں شیعہ مسلمانوں کے احتجاجی دھرنے کی وجہ سے مختلف علاقوں میں سڑکیں بند ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک متاثر ہوا اور کئی پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ کراچی کے علاوہ حیدرآباد اور سندھ کے دیگر شہروں میں بھی سانحہ کوئٹہ کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری رہنے کی اطلاعات ملی ہیں۔ لاہور میں بھی شیعہ علماء کونسل کی جانب سے احتجاجی دھرنا اور مظاہرے جاری ہیں۔ رپورٹ کے مطابق لاہور میں بھی دھرنے کی وجہ سے ٹریفک بری طرح متاثر ہوا ہے۔ لاہور میں شیعہ رہنماؤں نے اعلان کیا کہ جب تک حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات نہیں کرتی دھرنے اور احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی کے ساتھ کوئٹہ دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والوں کے لواحقین سے اظہار یکجہتی کے لیے صوبہ خیبر پختونخوا میں منگل کو سرکاری سطح پر عام سوگ کا اعلان کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق صوبے کے تمام سرکاری اور غیر سرکاری اداروں پر قومی پرچم سرنگون رہا۔ سانحہ کوئٹہ پر پاکستان بھر میں احتجاج، دھرنوں اور مظاہروں کا سلسلہ ایسی حالت میں جاری ہے کہ منگل کو سپریم کورٹ میں سانحہ کوئٹہ پر از خود نوٹس کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ پورا ملک مفلوج ہو کے رہ گیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پورے پاکستان کی شیعہ برادری سراپا احتجاج ہے اور معمول کی زندگی مفلوج ہو گئی ہے۔ انہوں نے سماعت کے دوران عدالت میں حاضر صوبہ بلوچستان کے ایڈوکیٹ جنرل سے استفسار کیا کہ ایک ماہ پہلے بھی ایسا ہی واقعہ ہوا تھا، اس سلسلے میں حکومت نے کیا کیا اور کتنے لوگ پکڑے گئے۔ پاکستان کے ڈپٹی اٹارنی جنرل نے سماعت کے دوران عدالت کو بتایا کہ اس واقعے کی ذمہ داری لشکر جھنگوی نے قبول کر لی ہے، جس پر چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب تک کلین اپ آپریشن کیوں نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے کہا کہ شکر ہے کہ اس ملک کے لوگ سمجھدار ہیں، جس کی وجہ سے اب تک یہاں فرقہ واریت نہیں پھیلی ہے۔
پاکستان میں سانحہ کوئٹہ پر احتجاج اور مظاہروں کے بارے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے یاور بخاری۔
سانحہ کوئٹہ کے خلاف پاکستان بھر میں زندگی کے مختلف شعبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد، اہل تشیع، سول سوسائٹی، اقلیتوں اور وکلاء کا احتجاج جاری ہے۔ احتجاجی مظاہرین نے آج بھی پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے اور مختلف مقامات پر دھرنے دیے رکھے، جس سے پورے پاکستان میں کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ وکیلوں نے آج بھی احتجاجاً عدالتوں کا بائیکاٹ کیا، جس سے ماتحت عدالتوں میں کام ٹھپ رہا۔ وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے انسپیکٹر جنرل آف پولیس بلوچستان کو تبدیل کر کے کوئٹہ میں فلفور ٹارگیٹڈ آپریشن کا حکم دے دیا اور کہا ہے کہ وزیر اعظم خود کوئٹہ کی صورتحال کی نگرانی کریں گے۔ سانحہ کوئٹہ کے حوالے سے از خود نوٹس کی سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے قرار دیا کہ کوئٹہ میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ عدالت نے اپنی حدود میں رہتے ہوئے عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنانا ہے، فوج کو بلانے کا فیصلہ کرنا حکومت کا کام ہے، سپریم کورٹ کا نہیں۔ چیف جسٹس نے سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری دفاع کو عدالت میں طلب کرتے ہوئے فوری طور پر انٹیلیجنس بیورو آئی بی، وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے اور انسداد دہشت گردی ونگ سے سانحہ کوئٹہ کے حوالے سے رپورٹس طلب کر لی ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ لشکر جنگوی کیا ہے، حکومت انہیں پکڑے۔
ہزارہ کمیونٹی والے اس بات کو جتنی بھی کنڈیم کرے یہ کم ہے۔ ہمارے ساتھ دوسرے مسلک کے لوگ، مطلب یہاں پہ موجود سنی برادری، ہمارے ساتھ عیسائی برادری کے لوگ بھی موجود ہیں یہاں پہ۔ ہم حکومت وقت سے مطالبہ نہیں، یہ احتجاج کر کے بتاتے ہیں کہ اگر یہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیاں اگر ناکام ہو چکی ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ حکومت کرنے کا کوئی جوازی موقع نہیں ملتا۔
یاور بخاری، سہار عالمی نیٹ ورک، اسلام آباد۔
حزب اللہ لبنان نے عراق اور پاکستان میں تکفیری گروہوں کی طرف سے شیعہ مسلمانوں پر کیے گئے دہشت گردانہ حملوں کی مذمت کی ہے۔ حزب اللہ لبنان کے تعلقات عامہ کے دفتر سے جاری کردہ بیان میں عراق اور پاکستان میں تکفیری گروہوں کے حالیہ دہشت گردانہ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے ان دونوں ملکوں کے عوام اور حکام سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے ملکوں میں اس طرح کے فتنوں کو ناکام بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ عراق اور پاکستان میں بے گناہ لوگوں کے قتل عام کی عالمی اداروں کی طرف سے بھی مذمت کی جانی چاہیے۔ حزب اللہ لبنان کے بیان میں اسی طرح عالمی اداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ تکفیری گروہوں اور ان کے حامیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ حزب اللہ لبنان نے اپنے بیان میں عراقی اور پاکستانی حکام سے کہا ہے کہ وہ دہشت گردوں کے مقابلے میں متحد ہو جائیں اور دہشت گردوں کو سبق سکھانے کے لیے پوری کوشش بروئے کار لائیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ تہران اور 5+1 گروپ کے ساتھ مذاکرات کا آخری حل یہ ہے کہ ایران کے ایٹمی حقوق کو مکمل طور پر تسلیم کیا جائے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رامین مہمان پرست نے منگل کو ہفتہ وار پریس بریفنگ میں آئندہ 26 جنوری کو قزاقستان میں ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان ہونے والے مذاکرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان مذاکرات کو کامیاب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مذاکرات میں منطقی رویہ اپنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ دھوس دھمکی اور دباؤ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ دوسری جانب قزاقستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران اور 5+1 گروپ کے مذاکرات کو کوریج دینے کے لیے اب تک 150 سے زائد ذرائع ابلاغ کے نمائندے الماتی پہنچ چکے ہیں۔ قزاقستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان التائے حبیب اللہ اوف نے کہا کہ ان مذاکرات کی کوریج کے لیے آنے والے رپورٹروں اور صحافیوں کے قیام کا ایک بڑے ہوٹل میں انتظام کیا گیا ہے، لیکن مذاکرات کسی اور جگہ پر انجام پائیں گے۔ شام کے قومی آشتی کے وزیر نے کہا ہے کہ شامی حکومت مخالف گروہوں کے اتحاد کے ساتھ مذاکرات کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ایسا پہلی بار ہے جب شامی حکومت نے مسلح گروہوں کے ساتھ بھی مذاکرات کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ رویٹرز کی رپورٹ کے مطابق شام کے قومی آشتی کے وزیر علی حیدر نے پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ شامی حکومت بلا استثنا سبھی مخالف گروہوں اور ان کے اتحاد کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، خواہ وہ ملک کے اندر ہوں یا ملک سے باہر ہوں۔ شامی حکومت کے وزیر نے مزید تفصیلات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ شام کے صدر بشار اسد نے کہا ہے کہ وہ سبھی گروہوں اور افراد کے ساتھ جو ہم سے دشمنی رکھتے ہیں، من جملہ مسلح گروہوں کے ساتھ مذاکرات کی کوشش کریں گے اور مذاکرات کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے۔ اس درمیان شامی وزیراعظم نے اعلان کیا کہ مخالف گروہوں کے رہنماؤں کے لیے شام آنے کی غرض سے ضروری سیکورٹی تدابیر اور سہولتیں فراہم کر دی گئی ہیں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ قومی مذاکرات میں شرکت کر سکیں۔ دوسری طرف روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ شام کے بحران کے حل کے لیے ماسکو اور واشنگٹن کے درمیان اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ روس اور امریکہ شام کے بحران کے سیاسی حل کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ شامی حکومت اور مخالفین کے درمیان مذاکرات کی باتیں سامنے آنے کے بعد شام کے بحران کے حل کے لیے امید پیدا ہو گئی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان وکٹوریا نولینڈ نے بھی اتوار کو اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور روسی وزیر خارجہ لاوروف نے شام کے بحران کے بارے میں ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ اقوام متحدہ نے اپنی تازہ رپورٹ میں شام میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کے لیے مغرب اور اس کے علاقائی اتحادیوں کی جانب سے اسلحے کی سپلائی جاری رہنے کی خبر دی ہے۔
اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی تحقیق کرنے والی کمیٹی نے 131 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں بتایا کہ شام میں فوجی اڈوں سے اسلحے اور گولے بارود کی چوری کے ساتھ ہی شام کے پڑوسی ملکوں نے بھی دہشت گرد گروہوں کے لیے اسلحے کی سپلائی جاری رکھی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق مغرب اور اس کے اتحادی علاقائی ملکوں نے شام میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کے لیے ہلکے اسلحے کے علاوہ بھاری مشین گنیں اور اینٹی ایئر کرافٹ توپیں بھی سپلائی کی ہیں۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ سعودی عرب، قطر اور ترکی ان ملکوں میں شامل ہیں جو دمشق حکومت کے خلاف مسلح باغیوں اور دہشت گردوں کی حمایت اور مدد کرتے ہیں۔ اس درمیان مغرب، امریکہ اور یورپی یونین کے رکن ممالک بھی شام کے عوام کے حقوق کے دفاع کے دعوے کے ساتھ 2 سال سے شام میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کی ہر طرح سے مدد کر رہے ہیں۔ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ نے اتوار کے روز برسلز میں اپنے اجلاس کے دوران شام کے خلاف پابندیوں کی مدت میں 3 مہینے کے اضافے کے ساتھ ہی مخالفین کو ضروری وسائل اور ساز و سامان کی فراہمی پر بھی اتفاق کیا ہے۔ اس موقع پر یورپی یونین شعبہ خارجہ پالیسی کی سربراہ کیتھرین ایشٹن نے کہا کہ ہم شام کے مخالفین کے ساتھ تکنیکی تعاون اور انہیں غیر جنگی دفاعی وسائل فراہم کر کے شام کے عام شہریوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت شام کے خلاف مغربی اور علاقے کی رجعت پسند حکومتوں کا اتحاد شام کے بحران کو بین الاقوامی شکل دینے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ شام مخالف مغربی اور علاقائی اتحاد شام کے امور میں اقوام متحدہ اور عرب لیگ کے مشترکہ نمائندے کے مجوزہ منصوبوں کو ناکام بنا کے شام کے حالات کو بہت زیادہ بحرانی ظاہر کرنا اور یہ تاثر بھی دینا چاہتا ہے کہ اس بحران کا کوئی سیاسی حل نہیں ہے۔ شام کے خلاف مغربی اور رجعت پسند اتحاد کی پوری کوشش یہ ہے کہ شام کے بحران کو بین الاقوامی مسئلہ بنا کے فوجی مداخلت کا راستہ ہموار کیا جائے۔ اب تک اس مقصد کے تحت امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے سلامتی کونسل میں شام کے خلاف کئی قراردادیں پیش کی جنہیں روس اور چین نے ویٹو کر دیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ شام کے داخلی امور میں مغرب اور اس کے اتحادیوں کی مداخلت کے نتیجے میں شام کے عوام کی مشکلات تو مسائل میں بے تحاشا اضافہ ہوا اور شام میں جاری دہشت گردی مغرب اور اس کے اتحادیوں کی ہی دین ہے، اور شام کے عوامی و سیاسی حلقے اور غیر جانبدار تجزیہ نگار مغرب اور اس کے اتحادیوں کو ان تمام وحشیانہ جرائم میں برابر کا شریک قرار دیتے ہیں جو گزشتہ 2 برسوں کے دوران شام کے عوام کے خلاف انجام دیے گئے ہیں۔
مصر کے شمال مغربی صوبہ الغربیہ میں سیکورٹی فورس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ صوبہ الغربیہ کے سب سے بڑے شہر المحلہ میں مسلسل 4th روز بھی مظاہرین اور سیکورٹی فورس کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہیں۔ مظاہرین مطالبہ کر رہے ہیں کہ حالیہ مظاہروں کے دوران جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا انہیں رہا کیا جائے۔ خبروں میں کہا جا رہا ہے کہ مظاہرین نے شہر کے سب سے بڑے پولیس اسٹیشن کا محاصرہ کر لیا ہے اور وہ پولیس اہلکاروں پر پیٹرول بموں اور پتھروں سے حملہ کر رہے ہیں۔ مصری سیکورٹی فورس نے بھی جواب میں مظاہرین پر آنسو گیس کا استعمال کیا اور ہوائی فائرنگ کی۔ فلسطینی عوام کے حامیوں نے لندن میں بی بی سی کی عمارت کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ پریس ٹی وی کے مطابق فلسطینی عوام کے حامیوں نے لندن میں بی بی سی کی عمارت کے باہر مظاہرہ کر کے فلسطین سے متعلق خبروں کو بی بی سی کے ذریعے سینسر کیے جانے کی مذمت کی۔ مظاہرے کے شرکا نے بی بی سی کے عہدیداروں پر اس بات کو لے کر شدید تنقید کی کہ اس ادارے نے بھوک ہڑتال پر بیٹھے فلسطینیوں کی خبروں کو سینسر کیا ہے۔ اس مظاہرے کا اہتمام مختلف اسلامی تنظیموں اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے اداروں نے کیا تھا۔ واضح رہے کہ 2 فلسطینی قیدیوں نے اسرائیلی جیلوں میں گزشتہ 7 مہینے سے بھوک ہڑتال کر رکھی ہے، اور خبروں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے 1 فلسطینی قیدی سامر العیساوی کی حالت تشویشناک ہے۔ جنوبی کوریا اور امریکہ کی فوجی مشقیں جاپان کے مشرقی ساحل سے کچھ فاصلے پر شروع ہو گئی ہیں۔ پریس ٹی وی کے مطابق جنوبی کوریا اور امریکہ نے منگل کو شمالی کوریا کی طرف سے 3rd ایٹمی دھماکہ کرنے کے کچھ ہی دن بعد اپنی یہ فوجی مشقیں شروع کر دیں۔ ان بحری فوجی مشقوں میں جو 6 دنوں تک جاری رہیں گی جنوبی کوریا کے بحری جنگی جہاز آپ دوزیں اور اسی طرح امریکہ کے طیارے۔ جنوبی کوریا کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ یہ فوجی مشقیں دشمنوں کے ممکنہ خطروں کا مقابلہ کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع نے بھی اعلان کیا ہے کہ ان بحری فوجی مشقوں کا مقصد شمالی کوریا کی آپ دوزوں کو بہتر طریقے سے پہچاننے اور ان کا پتہ لگانے کی مہارت حاصل کرنا ہے۔ شمالی کوریا کی وزارت خارجہ نے اپنا 3rd ایٹمی دھماکہ کرنے کے بعد اپنے بیان میں خبردار کیا تھا کہ پنگ یانگ کی طرف سے ایٹمی دھماکہ پہلا قدم ہے، اور اگر پابندیاں مزید سخت کی گئیں تو شمالی کوریا اس سے بھی زیادہ سخت اقدامات انجام دے گا۔ اس بیان میں کہا گیا تھا کہ اگر امریکہ نے شمالی کوریا کے خلاف اپنی مخاصمانہ پالیسیاں جاری رکھیں تو صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس صورتحال میں شمالی کوریا کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ 2را اور 3را قدم اس سے بھی زیادہ سخت اٹھائے۔ اور ناظرین آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر ملاحظہ فرما لیجیے۔ آئمہ اتحاد نے امت کی ہدایت اور رہنمائی کا واضح نمونہ پیش کیا ہے، پارلیمنٹ کے اجلاس سے اسپیکر لاریجانی کا خطاب۔ پاکستان کے وزیر داخلہ کا دورہ ایران، وزیر داخلہ اور صدر مملکت سے ملاقات، سیکورٹی معاہدے پر دستخط۔ سانحہ کوئٹہ پر پاکستان میں ملک گیر احتجاج اور دھرنے، مطالبات تسلیم نہ کیے جانے تک جنازے دفن نہ کرنے کا اعلان۔ اور ناظرین خبریں اسی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے، پتہ ہے urdu.sahtv.ir۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔